نعمتیں ملنے پر، کامیابیاں ملنے پر پھولنے کی بجائے، فخر غرور کرنے کی بجائے جھک جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دیا، اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے. تو اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بھی کرنی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور پھر استغفار اس لیے کرنا ہے کہ آپ کی خدمت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو یا رب العزت آپ مجھے معاف کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں 70-70 دفعہ 100-100 دفعہ استغفار کرتا تھا، کرتا ہوں. پتا حدیث ہے یہ، اب وہ ہے نہیں دنیا میں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس سورت اب آگے جو آئے گی، اب ہم پڑھیں گے سورت اللہب جس کو مسد بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سورت جو ہے یہ لہب، اس کو اس کا دوسرا نام مسد بھی ہے، اس کی 5 آیات ہیں. اور لہب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا، اس کا اصل نام تھا عبد العزا، اور عزا ایک ان کی دیوی تھی، اس کا نام تھا تو دیوی کا بیٹا. اور ابو لہب یعنی اس کو اس لیے کہتے تھے، لہب کے معنی ہوتے ہیں کہ شولہ، آگ کا شولہ، تو ابو لہب شولے کا باپ، تو اس کا رنگ بہت سفید چمکتا ہوا سرخ و سفید تھا، اس لیے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے. تو وہ اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت سے مشہور تھا. اور قرآن نے مفسرین کہتے ہیں اس لیے بھی عبد العزا کا نام نہیں لیا کہ مشرکانہ دیوی کا نام تھا، تو اس کی بجائے اس کی کنیت سے لقب سے اس کو پکارا. رسول اللہ کے کئی چچا تھے، حضرت حمزہ جو ہیں وہ افضل الشہداء، حضرت عباس جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو لہب ایمان ہی نہ لایا بلکہ مخالفت میں پیش تھا، ابو طالب کو بھی ایمان نہ لائے. تو بہرحال آئیے پڑھتے ہیں کہ ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا اتنا سخت انجام کیوں ہوا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نا مراد ہو گیا. اور ہاتھ سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی ہے، اور یعنی کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ بڑے مضبوط ہیں، اس کے کندھے بڑے مضبوط ہیں، کیونکہ وہ اس کے شولڈر ہوتے ہیں، کندھے ہوتے ہیں. اور دوسرے اس کے معنی جو ہیں اس دولت کو بھی کہا جاتا ہے، دونوں معنی مراد ہیں کہ یعنی وہ تباہ و برباد ہو گیا، تو نہ اس کی اولاد کام آئی نہ اس کی دولت کام آئی. اور یاد رکھیے گا کہ ابو لہب جو تھا یہ بہت امیر تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ کعبہ کے خزانے میں سے سونے کے ہرن رکھے ہوئے تھے کعبہ کے خزانے میں، تو 2 ہرن اس نے چوری کر لیے تھے. اور اس کے علاوہ وہ قریش کے 4 لوگ تھے، جیسے آج کل دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کہ دنیا میں فلاں جو ہے نا وہ نمبر 1 پہ ہے دولت کے لحاظ سے، پھر نمبر 2، نمبر 3، اور پھر ہر سال آتا ہے کہ اب فلاں ہو گیا ہے، پھر اس کی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. تو یہ مکہ کے ان 4 لوگوں میں سے تھا جس کے پاس 1 قنطار سونا تھا. قنطار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے یعنی اس کے پاس 200 اوقیہ، اور 1 اوقیہ میں 3.25 تولے ہوتے ہیں، تو کئی 100 تولے اس کے پاس جو تھا وہ سونا تھا. تو لیکن اس نے کیا 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 ہوا؟ ما اغنى عنہ، اس کے کام نہ آیا اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا. تو کسب سے اس کی اولاد بھی مراد ہے اور اس کا مال و دولت بھی مراد ہے، وہ اس کے کسی کام نہ آئی. اور کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جب مرنے کے قریب تھا تو اس کو بڑی سخت ایک بیماری لگ گئی تھی، اور اس بیماری میں جو ہے وہ اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئی، کیونکہ وہ ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے کو بھی لگ سکتا تھا، متعدی مرض تھا، تو بچوں نے بھی جو ہے نا باپ کو دور پھینک دیا تھا. بیٹے یعنی چھوت لگنے کا ڈر تھا، مر گیا، لاش سڑ گئی، 3 دن تک بچے بھی پاس نہ آئے. پھر لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، تو پھر بچوں نے مزدوروں کو لاش دے کر جو تھی وہ اٹھوائی، اور پھر ایک گڑے میں کھدوا کر لکڑیوں کے ساتھ اس کو جو ہے نا اس میں پھکوا کر اوپر پتھر جو تھے وہ ڈال دیے. تو یہی ہوتا ہے نا دنیا میں یا آخرت میں، یا جب مرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی نہیں تھی، اس کو کندھا کوئی دیتا، تو نہ یعنی دنیا میں اس کے لیے وہ کام آئی اور نہ آخرت میں اس کے لیے کام آئی. اور کیوں؟ کیونکہ مال جو تھا وہ بخیل بہت تھا، بخیل تھا، کنجوس تھا، سٹنجی تھا، اور اللہ کے راستے میں پیسوں کو خرچ نہیں کرتا تھا، مسلمان بھی نہ ہوا. اور ویسے بھی زمانے جاہلیت میں بھی بعض عرب جو تھے بہت پیسے خرچ کرتے تھے نا، تو یہ نہیں کرتا تھا. تو اچھا، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے اور اپنے مٹھیوں کو کھولنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. آپ کے اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے حالات ہو سکتے ہیں آپ سے اچھے نہ ہوں لیکن بہت کھلے دل کے ہوتے ہیں. اور اس وقت یہ میں آج آپ کو تین مثالیں دینا چاہتی ہوں. اور ایک تو یہ میرے پاس یہ ایک بہن نے جو ہے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ دارالعلمان نے جگہ کے لیے اپیل کی ہوئی ہے اور جگہ کے لیے جو ہے وہ ہمیں پیسے چاہیے. قرآن انسٹیٹیوٹ ایک ایسا سینٹر جس میں اللہ کے دین کی ہم خدمت کریں, اللہ کے دین کو پھیلائیں آگے بڑھائیں. اور الحمدللہ قدم با قدم دن با دن قطرہ قطرہ کر کے سمندر جمع ہو جاتا ہے. تو پینی پینی پیسہ پیسہ کر کے الحمدللہ دارالعلمان کے پاس جو ہے وہ اڑھائی تین کے قریب پیسے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی پہلے اڑھائی تھے, اڑھائی $100,000, اور ابھی مزید جو ہیں وہ اپیل کی ہوئی ہے, لوگ دے رہے ہیں. تو جن لوگوں نے کئی لوگوں نے دیا, جس میں ماشاءاللہ ایک بہن نے $25,000 دیے اپنے پیسوں میں سے, اور $5,000 کئی لوگوں نے دیے, کچھ لوگوں نے زیور دیا ہے, کچھ لوگ سٹل دے رہے ہیں, بہت خوش ہیں ہم, اوروں سے بھی لے رہے ہیں. اور یعنی میں تین چار مثالیں ان دنوں کی آپ کو سنانا چاہتی ہوں. ایک دن میں یہاں پہ تھی, جمعے کو کلاس لی, اس کے بعد کسی کا مجھے ٹیکس آیا ہوا تھا ایک دن پہلے کا, اور اس بہن نے کہا کہ آپ سے نا اکیلے میں بات کرنی ہے, مطلب کوئی دارالعلمان کا اور نہ ہو. میں نے کہا کہ اس کا بعض اوقات لوگوں کے کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ مشورہ کرتے ہیں جیسے کونسلنگ یا بات, تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں یہاں سے گھر چلے گی, میں نے کہا آپ آ جائیے گا. تو جب وہ آئی تو اس کے پاس ایک لفافہ تھا, اور وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کسی کو بھی پتا نہ چلے کوئی آپ کا ڈونیشن باکس ہے. میں نے کہا نہیں, میرا کوئی ڈونیشن باکس ہمارے پاس تو نہیں ہے. اور اب تو کہنے لگی اچھا پھر مطلب آپ اور میں تھرڈ کسی کو پتا نہ چلے. اور اس کے پاس ایک لفافہ تھا, کہنے لگی میں نے اپنا زیور جو تھا نا میں نے وہ اللہ کے راستے میں جب دے دیا, کیونکہ میں اپنی چیز دینا چاہتی تھی, میرا دل چاہتا تھا جو میری چیز ہو, مجھے مانگنی نہ پڑے, کسی سے پوچھنی نہ پڑے, بس میں وہ دے دوں. جب میں نے دیا تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ جو زیور ہے نا یہ تم مجھے دے دو. اور اس کے جو پیسے تھے نا جتنے بنتے تھے, تو میرے شوہر نے کہا تم اس سے پیسے لے لو اور وہ تم اللہ کے راستے میں دے دو. اور وہ شوہر میرے چاہتے تھے کہ میں وہ زیور پہنوں. اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس کے شوہر کو کتنا بڑا دل دیا ہے, کتنا بڑا دل دیا ہے. واقعی وہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اللہ کے دین سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ, اور پھر اپنی بیوی سے بھی, کہ یعنی اس کو اس کی نیکی کرنے دی, زیور لے کے دوبارہ اس کو دے دیا, اور اس کے اندر $2,000 تھے, بڑے کھنکھناتے ہوئے, بڑے چمکتے ہوئے نوٹ. اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یہ کتنی عظیم عورت ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے زیور سے بہت محبت کرتے ہیں, اور جب آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو پھر دیکھیں اللہ کیسے قبول کرتا ہے, کہ کیسے اس کے شوہر نے اس کی مدد کی. پھر کہنے لگی یہ باجی زکوٰۃ نہیں ہے, یہ میں نے انفاق کیا ہے, اور زکوٰۃ جو نکالیں گے وہ بھی ہم دارالعلمان کو دیں گے. اور میرے وہ لفافہ ٹیبل پر پڑا رہا, میں اکیلی تھی, میں روتی بھی رہی, آنسو بھی بہاتی رہی, اور میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی میں اس لفافے کو کھولوں جو ایمان سے بھرا ہوا لفافہ تھا. وہ ڈالر سے بھرا ہوا نہیں تھا, وہ ایمان کی کیفیت سے بھرا ہوا تھا, وہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا لفافہ تھا. اور میں سوچنے لگی کہ اللہ کو کتنا اس لڑکی پر, اس عورت پہ پیار آیا ہوگا نا, کتنا خوبصورت اس نے عمل کیا کہ ہم بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئے. پھر اس کے بعد ایک بہن آئی, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپیل کی ہے تو میں اپنا یہ زیور جو ہے نا یہ اللہ کے راستے میں دیتی ہوں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ پیسے بھی سب, اور اتنا خوبصورت سے اتنا اچھا سجا کر, اتنا مجھے اچھا لگا, پھر اسی طرح انہوں نے سجا کر دیا. اور میں نے کہا کہ یہ تو پھر قرون اولا کی مثال تازہ ہوگی, ایک دو تین چار پانچ یہ سونا ہے اس کے اندر, یعنی جو بھی یہ بنا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کئی جو ہے وہ ڈالر ہے, $100 ہے نا. تو یہ کون لوگ ہیں, یہ بھی تو یعنی میں ان کے نام بھی نہیں آپ کو بتا رہی, اور انہوں نے بھی کہا میرا نام مت لیجیے گا, میں اللہ کے لیے کرنا چاہتی ہوں, میں کوئی دکھاوا نہیں چاہتی, بس میں اللہ کی خاطر کرنا چاہتی ہوں. اور یہ جو تھی ایک بہن کہہ رہی تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں دینا چاہ رہے تھے, آج کل وہ میری کلاسز میں نہیں آتی, مطلب ان کے بچے کچھ بیمار ہیں, اور کہنے لگی اتنے میں دارالعلمان کی انفاق کی اپیل آ گئی. تو میں نے, ہمارے شوہر نے اور ہم نے دونوں نے کہا کہ ہم دارالعلمان کو دیں گے, ہم دارالعلمان کی بنیادوں میں اپنا زیور ڈال دیتے ہیں. اور یہ اس نے, یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ چار ہے جو لڑیاں ہیں جو زیور کی, اور چاروں یہ جو ہے وہ دے کے گئی ہیں, اور بالکل ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں کہ ٹوٹا پھوٹا ہے. اس کے علاوہ اسی ہال میں ایک بہن نے انگوٹھی دی تھی, ایک بہن نے اپنی وہ اتار کے ابھی پچھلی کلاس میں جو دے دی تھی, کیا کہتے ہیں جو ادھر پہنتے ہیں, ब्रेसलेट दे दी थी, बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट दे दी थी। तो और इसके अलावा एक बहन मुझे यहाँ पे मिली और मैंने उनको जब फोन भी किया ना, मैंने उनसे कहा, मतलब मैं ये समझती हूँ उनके हालात अच्छे नहीं है, हम सबको ही अंदाजे हालात अच्छे नहीं है, तो मुझे बहुत होता है कि उसका दिल ना खराब होना। तो मैंने उसको कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जजाए खैर दे, तो ये हमारी जो है वो बेटी, आप देखें ये माँ खुद भी पैसे दे रही है और बेटी के हाथ से दिलवा रहे ताकि बेटी को भी पता चले, बच्चों को भी, कि अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है। तो उसने कहने लगी कि मेरे पास जो है वो, मैंने उसे फोन पर कहा कि मैंने कहा आपकी ना दुआएं चाहिए हमें, दारुल ईमान को जो है ना आपकी दुआएं चाहिए। मैंने उसे नहीं कहा कि तुम पैसे दो, मुझे पता है उसके हालात थे नहीं, तो मैंने कहा कि तुम दुआ बहुत करना और अगर किसी और से कह सके तो कहना। कहने लगी कि नहीं आप फिक्र ना करें बाजी, मैं खुद भी दूंगी, मैं औरों से भी कहूंगी। और फिर मुझे जब यहाँ पे मिली तो एक लिफाफा था, नहीं मेरी मुठ्ठी में पैसे दिए, लिफाफा नहीं था, मुठ्ठी में पैसे, और ऐसे जैसे किसी को पता ना चले और एकदम, और खिनखनाते हुए नोट थे, और कहने लगी कि ये पैसे जो है ना ये मेरी जमा पूंजी है जो मैंने आपको लाके दे दी, और $1,000 था, $1,000 था, और बिल्कुल भी हालात अच्छे नहीं है, मुश्किल से उनका मंथली गुजारा होता है, पूरा $1,000 लाकर मेरी मुट्ठी में दे दिया। तो जब दारुल ईमान की बुनियादों में इस तरह के लोगों के पैसे होंगे, इस तरह के लोगों का जेवर होगा और इस तरह के लोगों की दुआएं होंगी। आज एक जैसे बहरीन में भी कई साल कुरान पढ़ाया, अमेरिका में भी, और अमेरिका में भी माशाल्लाह कई लोगों ने $5,000, $1,000, $500, $200, $100 एक दूसरे को लोग कह कह के माशाल्लाह, इस तरह कैलिफोर्निया से माशाल्लाह 25,000 के करीब लोगों ने जमा किया है। और आप देख लें कि मिसिसागा में, मिल्टन में भी लोगों ने, मिल्टन के लोगों ने माशाल्लाह 10,000 के करीब, 5,000 का प्लेज है बाकी उनका। इस तरह टोरंटो की के लोगों ने माशाल्लाह जो है उनका भी मेरा ख्याल है 4-5,000 के करीब उनकी भी है, इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने भी 4-5,000 के करीब जो है वो जमा किया है। तो आइए हम अपने पैसे, अपना जेवर, हम जेवर को क्या करेंगे, आपस में बच्चे लड़ते रहेंगे, आपने अपने भाइयों को, अपने शोहरों को, अपने सामने सबको देखा होगा ना, हम क्या करते हैं, हम लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, उसको अम्मी ने ज्यादा दे दिया और अम्मी के वो इसलिए भाई करीब है कि वो अम्मी से जो है वो अम्मी से वो जेवर उसने ले लिया है, फलाने अबू से दुकान अपने नाम साइन करवा लिए हैं, आपस में भी गिले शिकवे दौलत दुनिया। और आप देख लें कि अभी एक बहन ने ये $1,300 ये भी एक बहन ने एक लिफाफा रख कर गई है $1,300 का, और माशाल्लाह इस वक्त मेरे पास ये ढेरों लिफाफे हैं, ये मुख्तलिफ जगह से जस्ट अपील है लोगों से मेरे, ये एक लिफाफे में $150 है, एक में 60 है, एक में 320 है, और इस एक में 100 है, इसके अलावा जो है ये इसके अंदर क्या है यानी अंदाजा नहीं, अभी बंद है ये लिफाफे। और कई लोगों ने जो है वो चेक भेजे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि इंशाल्लाह यानी दारुल ईमान का जो मुस्तकबिल है बहुत रोशन है। एक स्टूडेंट यहाँ पे आई जुमे को, इस वक्त भी यहाँ, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारे मिल्टन से आए हैं पैसे, और ये भी माशाल्लाह जो है इनका 5,000 का प्लेज है और बाकी पैसे आया है, तो मिल्टन भी इस वक्त करीब करीब 8-10,000 के करीब जा रहा है। तो हमें कितने पैसे जमा करने हैं, हमें तकरीबन जो है वो $400,000 जमा करने हैं। ये देखे छोटे छोटे बच्चे भी आके पैसे डाल रहे हैं, तो ऑनलाइन बहने हैं इस वक्त, उनसे भी मेरी यही दरखास्त है जो विजा क्यू पर हैं, और या फिर इस वक्त जो हैं वो जो विजा क्यू पर हैं, या फिर वो लोग जो हैं वो उसके ऊपर हैं पैल टॉक पर है, मेरी उनसे दरखास्त है कि यानी वो लोग भी लिख रहे हैं, तो वो आप जो है वो नेकियों में आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, इस मौके पर यानी अभी और भी बहुत से लिफाफे हैं, बहुत से चेक हैं, ये $1,000 का चेक मेरे पास अभी आया है, ये देखें, ये 1,000 का चेक है, ये मिसिसागा से एक बहन ने दिया है, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने 1,000 का चेक दिया है। तो ये सब पैसे हैं जो आपकी इमानत है हमारे पास, और ये सब पैसे दारुल ईमान की जगह के लिए हम जमा कर रहे हैं। और आपसे मेरी दरखास्त है, आप खुद भी यानी मैं ये नहीं कह, जो भी आपके हालात इजाजत देते हैं, अपने शोहरों से मशवरा करें, अपने दोस्तों से, अपने वालदेन से, अपने बहन भाइयों से, और औरों को भी आगे कहें, हु नोस, $1 भी बहुत कीमती है, और अपने लिए सदका जारिया बनाएं, सदका जारिया का एहतमाम करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, और बहुत جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اہم ہے. اور اس موقع پر میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں, اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. یعنی ہم اس کو کمپیریزن کریں گے ابو لہب کی زندگی اور اس کے علاوہ یہ جو میں واقعہ سنانا چاہتی ہوں اس زندگی سے. آپ یعنی اس وقت میں آپ سے انفاق کی اپیل کر رہی ہوں, ہے نا, جس کو آج کی زبان میں لوگ فنڈ ریزنگ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے پہلی فنڈ ریزنگ کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب مسجد نبوی بنانی تھی تو آپ نے جب اپیل کی مسجد نبوی کی جگہ لینی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان, یہ تمہارے ایمان کا, تمہارے اخلاص کا پروف ہے. اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یعنی کون ہے جو کہ یہ جگہ خریدنے میں میری مدد کرے گا, کون ہے یہ جگہ خریدنے میں میری مدد کرے گا جہاں پہ, اور وہ مسجد جو تھی وہاں سے آپ نے سواریوں کو, وہاں سے آپ اپنے لشکر بھی روانہ کرتے تھے, وہ ہاسپٹل بھی بنتا تھا. آپ کو پتہ ہے معاذ, حضرت معاذ جو تھے وہ جب بیمار تھے, سعد بن معاذ, تو کہاں پہ تھے وہ, وہیں پہ بیمار تھے نا, خیمہ ان کا لگا تھا. تو یعنی ملٹی پرپز جو استعمال تھا اس کا ہوتا تھا. لیکن مجھے اور آپ کو یعنی سوچنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ اے عثمان تو نے جنت خرید لی, تو یہ پہلا موقع تھا. دوسرا موقع جو تھا وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا, تو آپ نے اپیل کی تھی کیونکہ آپ آرمی آف مسلم یعنی اس کے لیڈر تھے, اس وقت آپ کمانڈر تھے, جرنیل تھے, اور اپیل کر رہے تھے کہ جا کے عیسائیوں پر سے لڑنا ہے, وہ آ رہے ہیں اور اب کون ہے جو اس میں مدد کرے گا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں مقابلہ ہوا تھا. اور آپ کو پتا ہے نیویارک میں, کیلیفورنیا میں, مسیساگا میں, ٹورنٹو میں, ملٹن میں, سسکیچون میں, ان میں بھی مقابلہ ہو رہا ہے. اس وقت مسیساگا تھوڑا پیچھے ہے, بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہماری استاذہ بھی رہتی ہے تو مسیساگا پیچھے کیوں ہے, ملٹن ماشاء اللہ, ٹورنٹو, تو میں نے کہا نہیں, ان شاء اللہ مسیساگا جو ہے وہ پیچھے نہیں, کچھوے کی چال چلتا ہے تو پھر منزل پہ پہنچ جاتا ہے. دیکھیے گا کیسے ایک دم اسی ساگا جو ہے وہ آگے نکلے گا. تو حضرت اس دن جو ہے جب اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جو تھے نا, سب کچھ انہوں نے وقف دے دیا نا, یاد ہے نا آپ کو, گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ کیا کیا, 100 اونٹ ان کے تجارت کے کہیں سے آئے تھے اور سامان سے لدے ہوئے تھے, اور کہتے ہیں کہ اونٹ کی پہلے اونٹ کی رسی جو تھی نا مسجد نبوی کے باہر ایک چیز سے باندھی ہوئی تھی, اور پھر دور تک 100 اونٹ اور سامان سے لدے ہوئے, کہا کہ 100 کے 100 اونٹ جو ہیں میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے 3 دفعہ اپنے پیسوں سے جنت خریدی, 3 دفعہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنی زندگی میں 3 دفعہ جنت خریدی. تو ایک دفعہ کب خریدی؟ جب آپ نے مسجد نبوی بنانی تھی, تو آپ نے کہا کہ اے عثمان تو تے جنتی لوگوں میں سے ہے, آپ نے جنت کی خوشخبری دی. دوسرا موقع غزوہ تبوک کا تھا, کیونکہ مسجد نبوی کے موقع پہ آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو جنت میں جگہ دیجئے گا, مسجد نبوی کے لیے یہ جگہ بنا رہے ہیں تو جنت میں جگہ دیجئے گا. اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں. میں آپ سے کہتی ہوں کسی نے $1 ڈالا, کسی نے زیور ڈالا, کسی نے ہزاروں ڈالر ڈالے. وہ بہن بھی جس نے 25,000 دی, انہوں نے کہا میرا نام مت لیجیے گا, اور کہا کہ بس آپ میرا کسی کو مت بتائیے گا, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں نے اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ وہ دیتی ہیں, اور بھی بہت سے لوگ. تو جو ہے میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا کرے. ایک پینی بھی دینے والا, $1 بھی دینے والا, $1,000 دینے والا اور ہزاروں, اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. ہو نوز کہ کون جو ہے کتنا جو ہے وہ آگے بڑھ جائے, کیونکہ کوانٹیٹی نہیں کوالٹی اللہ کے ہاتھ دیکھی جاتی ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ کب جنت کو خریدا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ. دوسری دفعہ کب خریدا؟ مجھے باتوں کا جواب بھی دینا ہے. غزوہ تبوک کے موقع, مجھے پتا چلے آپ جاگ رہے ہیں. دوسری دفعہ کب خریدا؟ غزوہ تبوک کے موقع پہ. تیسری دفعہ کب خریدا؟ آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جو آج کنواں خریدے گا اس کے لیے میں, اس کے لیے جو ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے تیسری دفعہ بھی اٹھ کر کھڑے ہوئے. جب کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے, اے عثمان میں سمجھتا ہوں کہ تو جنتی لوگوں میں سے ہے. اور انہوں نے پہلے آدھا کنواں خرید کر وقف کیا تھا, پھر باقی آدھا بھی, اور ہزاروں ڈالر لگے, مطلب اس زمانے میں ہزاروں درہم دینار, اور عثمان غنی جو تھے انہوں نے وہ کنواں خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے. میں آپ سے پوچھتی ہوں آج کی اس نشست میں عثمان غنی کون بنے گا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آج کی اس نشست میں جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کون بنے گی؟ عثمان غنی کون بنے گا؟ اور عبد الرحمان بن عوف اور پھر ابوبکر صدیق کون بنے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ضرور آئے گا جو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, میں نے تو جو ہے وہ فلاں پلاٹ بک کرانا تھا اور میں نے تو بڑا گھر لینا تھا اور صوفہ چینج کرنا تھا اور میرا خیال تھا زیور ہی بنا لیتی, ابھی میرا سارا وائٹ گولڈ میرے پاس بالکل نہیں ہے, ڈائمنڈ کی انگوٹھی تو بالکل بھی نہیں ہے, اب ساری زندگی ایسے ہی کپڑے پہنے, تھوڑے دن بدلے, اچھے اچھے ڈیزائن کے کپڑے زیور جو ہے میں پہننا چاہتی ہوں. اور لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, ہم اپنے والدین کے لیے, بعض والدین دنیا سے چلے گئے, بعض دنیا میں موجود ہیں, تو ہم ان کی یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ پیسے ان کی نیت سے ہم دارالامان کی جگہ میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. اور ایک واقعہ سناتی ہوں, امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایک بستی میں گئے اور کہا کہ غلاموں کو آزاد کر دو, کسی نے بھی آزاد نہ کیا, کافی دن انتظار کیا, پھر کہا تو پھر لوگوں نے غلام خرید کر آزاد کر دیے. لوگوں نے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل, یعنی آپ کے کہنے میں کیا فرق تھا, پہلے آپ نے کہا تو لوگوں نے نہیں کہا کیا, اب آپ نے کہا تو لوگوں نے جو ہے وہ کر دیا. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جب لوگوں کو میں اپیل کرتا رہا اور لوگ جو تھے وہ نہیں کر رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے جو میں دیتا, تھے ہی نہیں, پھر میں نے کہا کہ مجھے نا باعمل ہونا چاہیے. کہتے ہیں میں نے محنت مزدوری کی اور اس سے جو ہے پیسے کمائے, پھر ایک غلام خریدا, پھر اس کو آزاد کر دیا. اور کہتے ہیں پھر میں نے کہا لوگوں کو کہ غلام آزاد کرو, کچھ دنوں کے بعد پھر کہا تو لوگ جو تھے جوک در جوک جو تھے وہ کرنے لگے. تو اس میں کیا بات پتا چلتی ہے, میں بھی اور آپ بھی ہم خود باعمل ہو, خود کریں اور لوگوں سے کہیں تو آپ کی بات میں وزن ہوگا, لیکن آپ اس میں اداس نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے اپیل کرتے ہوئے. اور وہ بوڑھی سی عورت, آج میری بحرین میں بات ہو رہی تھی, بہت ہی نیک خاتون, اور رو رہی تھی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئی. اب میں ابھی بھی دورہ تفسیر میں گئی تھی, دل نہیں لگتا اور یاد آتی ہیں, اور اسی وقت میری ایک اسٹوڈینٹ آئی تو میں اس پہ تھی اسکائپ پر, تو پھر مجھے کہتی ہے یہاں کوئی نہیں ہے, مجھے اپنا چہرہ ہی دکھا دو, مجھے اپنا چہرہ ہی دکھا دو. پھر میں نے ہٹایا اسکارف, بہت خوش ہوئی, اور پھر میں نے کہا میری ایک اسٹوڈینٹ آئی ہے ان کو سلام کر لیں, تو رونے لگی کہ آپ ان کو ہم سے لے کر کیوں چلے گئے, اور بہت یاد کری تھی. اور پھر کہہ رہی تھی میں بھی کروں گی, میں اوروں سے بھی کہوں گی, میں اپنے بیٹوں سے بھی کہوں گی, میں سب کو کہوں گی, اور بالکل تم فکر نہیں کرو, انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ مدد کرے گا. رات کو ایک نیویارک سے ایک اور خالہ جان کا فون آیا, اپنے بیٹے سے بات کرائی کہ ہم نے کچھ پیسے دینے ہیں تو میرے بیٹے کو سمجھا دو کہ کیسے کہاں پہ دینے ہیں نا. تو ماشاءاللہ بوڑھے جوان بچے سبھی اس راستے میں ہیں, لیکن سوچنا یہ ہے کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا, اور یعنی میں اور آپ جو ہے وہ پیچھے نہ رہیں. تو یہ ہے سورت لہب, جس کا نچوڑ یہ ہے کہ ابو لہب جو کہ کنجوس تھا, اور یعنی زمانے جاہلیت میں بھی وہ پیسے اچھے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا تھا, ہم تو اب مسلمان ہیں, تو نہ اس کی اولاد کم آئی نہ اس کا مال, اور پھر کیونکہ ویسے بھی وہ رسول اللہ کی بہت مخالفت کرتا تھا, آپ کے جہاں کہیں آپ جاتے تھے نا, جیسے حج کے موقع پہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے, پیچھے پیچھے جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس پر ایمان نہ لانا, میں اس کا انکار کرتا ہوں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا, ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا, اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی, لگائی بجائی کرنے والی, حمالت الحطب فی جیدھا حبل من مسد. تو یہ کہتی تھی نا کہ میں اپنا ہار بیچ کر, قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی, جید ایسی گردن کو کہتے ہیں جو کہ جس میں ہار پہنا ہوا ہو, تو وہ ہار کہتی تھی بیچ کر میں اسلام کی مخالفت میں لگاؤں گی. آئیے ہم اپنے ہار جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دیں, اپنا زیور, اپنے ہار, اپنی چوڑیاں, اور یہ میرے اور آپ کے کس کام آئیں گی, اور اللہ اور دے گا. ایک ہاتھ سے دیتے ہیں, اللہ دوسرے ہاتھ سے دیتا ہے, اور پتا بھی نہیں چلتا, دبے پاؤں اللہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں دولت آتی ہے. تو اور ویسے بھی جب صدقہ کرتے ہیں مشکلات دور ہوتی ہیں, بیماریاں ہٹتی ہیں, صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے, دل نرم ہوتے ہیں, دنیا کی محبت دبتی ہے اور آخرت کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو اور اگر اس وقت میرے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس نہیں ہے, ہم نیت کر سکتے ہیں, ہم اوروں سے بات کر سکتے ہیں. جیسے ہماری ایک اسٹوڈینٹ جو تھی وہ بھی آئی جمعے کے دن, $1000 کہنے لگی, کبھی آپ نے پوچھے بھی نہیں تھے اور آج جو ہے میں یہ لے کر آئی ہوں, میں نے نیت کی تھی. تو جیسے کبھی ایک موقع ایسا ہوتا ہے اس وقت نہیں تو انسان نیت کر لیتا ہے جو بھی ہو سکے، لیکن دوسروں سے بھی ضرور کہیں، کیونکہ مسی ساگو کو بھی انشاءاللہ نیکیوں کی دوڑ میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی طرح مقابلہ کرنا ہے، اور نتھنگ از ہارڈ، اور نیویارک اور مطلب کہاں بھی کہیں بھی کوئی بھی، اور حتیٰ کہ میں نے پاکستان بھی کالے کی تو وہاں کے لوگوں نے کہا ہم بھی اس راستے میں مدد کریں گے، ہم بھی اس طرح ڈالیں گے، اور کہا کہ ہم انشاءاللہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈالیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف پاکستان میں غریب رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، انڈیا سے، پاکستان سے، کہیں سے، جس کو بھی اللہ توفیق دے دے، تو اصل بات توفیق کی ہے۔ آگے ہے سورۃ اخلاص، سورۃ الاخلاص جو ہے اس کا نام ہی نہیں، اس کا عنوان بھی ہے، اس سورۃ کو سورۃ توحید، سورۃ نجات، سورۃ امان، سورۃ اساس اور سورۃ المانعہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی اہم، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں، دل نشین انداز میں اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اور وہ صحابی جو کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ہر سورت جو بھی پڑھتے، پھر سورت اخلاص بھی پڑھتے تھے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبا کا ایاہا ادخلک الجنہ، کہ اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، ادخلک الجنہ۔ تو یہ سورت جو ہے یہ ہمیں توحید بتاتی ہے، ایک اللہ، ایک اللہ، نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اور جیسے اس وقت مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ محنت سے اللہ کے دین کا کام کریں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ لگے رہیں، کرتے رہیں، اور کچھ نہیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا آپ، آپ یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جو ہے نا فرشتوں سے مدد کر، دارالعلوم کو ایک جگہ دے دے۔ آپ سوچیں کہ کوئی ایسے لوگ جو کام کر رہے ہوں، 10-15 جگہ پر ان کا سامان بکھرا پڑا ہو، اور گو کہ ماشاءاللہ کسی نے ہمیں بیسمنٹ اپنی دی ہوئی ہے، پورا گھر دیا ہوا ہے، اور ایک اور جگہ پہ بھی، مطلب بہت سے ہیں، لیکن جگہ، لیکن ایک چھوٹا سا جب سینٹر آ جائے تو بات اور بڑھ جاتی ہے۔ تو سورۃ اخلاص کیا کہتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ ہم اللہ کا، ہمیں تعارف بتائیے اللہ کون ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت دیوی یا جو ہے ان کے بچے ہیں، اولاد وغیرہ، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ تو اسمد ہے۔ سمد جو ہے ایسی ٹھوس چٹان کو کہتے ہیں جس میں جوف نہ ہو، خول نہ ہو، جھول نہ ہو، اور ایسے سردار کو بھی کہتے ہیں مشکل وقت میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں، تو یا اور اس کے فیصلے کو قبول بھی کریں۔ اور اللہ کا تعارف ایک چھوٹے سے واقعے سے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور اپنے استاد کے پاس گئے، حضرت حماد ان کے استاد تھے، حا میم الف دال، حماد، ان کے پاس گئے، اور کیونکہ وہ بیمار تھے تو ان کی عیادت کرنے گئے، اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ درخت سے ایک پھل گرا اور سور پک کو جا کے لگا، اور سور جو تھا انسان بن گیا۔ تو اپنے استاد سے کہنے لگے کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ تو ابھی یہ بات آپ کر رہے تھے، تو ابھی استاد نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، تو کچھ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تھے، ملحد، جو اللہ کو نہیں مانتے، تو کچھ لوگ وہ اکٹھے ہوئے، اور مناظرہ تھا، جیسے کچھ لوگوں انہوں نے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی آئے جو ہمیں اللہ کے بارے میں اس طرح سے دلائل دے کہ ہم قائل ہو جائیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضرت حماد کے پاس وہ ملحد آئے کہ آپ آئیں اور ہماری باتوں کا جواب دیں، وہ بیمار تھے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں اللہ نے ان کو کتنا نوازا تھا، اللہ نے ان کو اتنی قوت سے نوازا تھا، علمی قوت سے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ جو میرے سامنے پلر ہے نا، یہ پتھر اور سیمنٹ کا بنا ہوا ہے نا، اگر ضرورت ہونا تو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے، ایسے دلائل دوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، یعنی ایک مثال دے رہے تھے وہ ایک دفعہ، یعنی اتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ تو اب استاد بیمار ہیں، مناظرہ ہے، اور اب دیکھیں شاگرد کیسی خوبصورت بات کرتے ہیں، کون شاگرد کون ہے؟ مجھے نہیں یہ سنائی دے رہا اور میں نہیں بولتی آپ سے، میں ناراض ہوگی۔ شاگرد کون ہے؟ بہت اونچی آواز میں بتائی، شاگرد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ استاد کون ہے؟ حضرت حماد رحمت اللہ علیہ۔ تو اب شاگرد جو ہے استاد سے کہتے ہیں کہ استاد محترم مجھے بھیج دیجئے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر جواب میں نہ دے سکا تو کہیں گے استاد نہیں یہ شاگرد ہے نا، تو شاگرد جو ایسے ہی سے بات نہیں کر سکا، اور اگر جو ہے میں نے جواب اچھے دے دیے تو کہیں گے کہ حماد کا شاگرد بڑا ذہین تھا۔ دیکھو حماد کا شاگرد کتنا لائق تھا۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا۔ تو ان کے سوال کیا تھے کہ یعنی اللہ کہاں ہے، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں، محسوس نہیں کر سکتے، ہمیں بتائیے اللہ کہاں۔ دوسرا سوال تھا شیطان کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی جبکہ وہ خود آگ سے بنا ہے، آگ پر آگ کیسے اثر کرے گی۔ تیسرا سوال تھا کہ تقدیر، کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ نے جب پہلے لکھ دیا ہے تو پھر تقدیر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، پاس سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس کو مارا، کہا کہ جا یہ تیرے تینوں سوالوں کا جواب ہے۔ اور پوچھا کہ وہ کیسے، کیونکہ اس کے بعد وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا بہت درد ہو رہی ہے مٹی، تو کہا کیسے، مجھے درد دکھاؤ۔ کہا درد نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ کہا اللہ نظر نہیں آتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور کہا پھر درد کیسے تمہیں ہوئی، مٹی تھی، مٹی پہ لگی تو درد کیسے ہوئی۔ اسی طرح آگ سے شیطان بنا ہے اور آگ اس پر اثر کرے گی۔ پھر تیسری بات کہی، روتے کیوں ہو، شکایت کیوں کرتے ہو، جو تمہاری قسمت میں تھا وہ جا کے لگ گیا تمہیں ڈھیلا، تو اب تقدیر پر جو ہے وہ رونے کا مسئلہ کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے استاد کے پاس آئے تو بہت خوش ہوئے استاد، اور پھر استاد نے کہا یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ پوچھا وہ کیسے، کیونکہ وہ جو ملحد تھے نا وہ مسلمان ہو گئے، تو کہا کہ وہ درخت سے جو پھل گرا اور سور کو جا کے لگا تو سور انسان بن گیا۔ تو مٹی جو تھی نا وہ جب ملحد کو لگی ان کو، تو وہ ملحد جو اللہ کے منکر تھے، تو پھر وہ مٹی کے ڈھیلا لگنے سے اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ تو امام حماد رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ تو کتنا خوبصورت تعارف دیا انہوں نے اللہ کا۔ تو میں نے بھی قرآن کا کورس کر لیا، آپ نے بھی کر لیا، بہت دن ہو گئے پڑھتے پڑھاتے، تو ہمیں کتنا اچھا آتا ہے کہ ہم دوسروں کو تعارف جو ہے کروا سکے۔ تو اب یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے۔ اور اس کے بعد آخری دو صورتیں ہیں، آپ نے ہمیشہ پڑھی ہیں، آپ کو آتی ہیں، دو پناہ مانگنے والی صورتیں۔ شیطان سے بھی اس سے پناہ مانگی جاتی ہے اور اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے نا، اور پھر بچھو سے، سانپ سے، ہر کاٹنے والی چیز سے، نظر بد سے، جادو سے۔ تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، ہمیں جادو کا اثر لگتا ہے، کوئی اور چیز آ گئی ہے، بچہ بہت روتا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کچھ بھی مشکل ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان دونوں صورتوں کا پس منظر آپ کو آتا ہی ہے کہ کن حالات میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں یہ صورتیں لے کر آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جادو کا اثر تھا، تو اللہ تعالی نے امت مسلمہ پر ایک انعام کیا۔ میرے اور آپ کے لیے یہ صورتیں رحمت، علاج بن کر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی تکلیف ہوتی تو آپ معوذتین پڑھتے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، پھر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو انہی صورتوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پڑھ کر پھر آپ کے جسم پر جو ہے وہ پھونکتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو پھیرتی تھی۔ اور ایک یہودی نے جادو کیا تھا، پھر وہ ساری آپ کو سب کو پتہ ہے نا یہ بات، تو میں آگے چلتی ہوں۔ اور یہ پھر دو صورتیں مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتی ہیں کہ ان کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں، کیونکہ رات کو سوتے وقت آپ سورۃ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے تھے، پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. سورۃ الناس. قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہو میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے, ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. تو یہ تھی سورۃ الفلق اور یہ تھی سورۃ الناس جو مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ آئیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ اللہ کی بندگی جو ہے اس سے جو ہے وہ منور کریں, آئیے اپنی زندگی کے اندھیرے دور کریں قرآن پر عمل کر کے. ایسے نادان مسافر کہیں دیکھے نہ سنے, اپنی سمجھی ہوئی منزل کا پتہ بھول گئے. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. تو خورشید ہمارا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. اور اس پہ میں نے اور آپ نے کیا کیا کہ ہم نے اپنا جو ہے وہ اس کو کور کر کے بس رکھ دیا. اور اب ہے وقت دعا کا اور بہت ہی اہم وقت ہے. اور پھر میں دعا شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ دارالایمان کی جگہ لینے میں آپ اپنی دعاؤں سے, آپ دوسروں کو کال لے کر کے بات کر کے, اور اس میں ہم زکوٰۃ بھی لے رہے ہیں, اور اپنے بہن بھائیوں سے, دوستوں سے, اور ریکویسٹ کریں اگلے سال کی, آئندہ کی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اگر اس دفعہ کی آپ دے چکے ہیں, اور انفاق بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے, کم از کم میں اور آپ یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ تیرے راستے میں ہم نے کوشش کی تھی. اور جیسے غریب لوگوں کے لیے دارالایمان فدیہ بھی لے رہا ہے, آپ وہ جو دیتے ہیں ہم فطرانہ دیتے ہیں, اور فطرانہ دینے کی دو وجہ ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ ہمارے روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ صدقہ قبول کر کے میری اس کمی کو دور کر دے, دوسرا جو غریب مسلمان ہیں وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شرکت کر سکیں. اور کتنا ہے فطرانہ؟
$10
ہے. تو آپ میں سے جو بہنیں بھی دینا چاہتی ہیں تو آپ دے سکتی ہیں. فطرانے کو آپ ادھر الگ رکھیے گا, تو اس کو ہم جو غریب ضرورت مند ہیں دارالایمان اس میں تقسیم کر دے گا جو بھی اس میں فطرانہ دینا چاہتا ہے. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ انفاق کی اپیل میں آپ نے حصہ ڈالنا ہے. دارالایمان کی ای میل, اگر آپ لوگ اپنے ای میل دے دیں ہم آپ کو ای میل فارورڈ کر دیں گے, آپ وہ اوروں کو بتا سکتے ہیں, کوئی 20-50 فون لوگوں کو کریں, ملاقات کریں. اور آخری بات, دعا ضرور کریں. مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کب کس کی دعا اللہ قبول کر کے اور کس کو عثمان غنی بنا دے. دارالایمان کی جگہ میں ہر جو کام ہوتا ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی عثمان غنی ضرور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ابوبکر صدیق کا کردار ضرور ہوتا ہے, پھر پیچھے لگنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن آگے لگ کر دبنگ طریقے سے کوئی کوئی ضرور ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ میرا بیٹا ہو, آپ کا بیٹا ہو, ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ کا بندہ جس کو میں اور آپ جانتے بھی نہ ہوں, اور وہ آ کر اسی طرح دروازہ نوک کر کے آ کے ہماری مدد کر جائے. فرشتوں سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. تو دعاؤں میں ضرور حصہ ڈالیے گا, اور انشاءاللہ تاکہ جو ہے وہ ہم اللہ رب العزت جو ہے اس کو یہ گواہی دے سکیں گے کہ آپ کے دین کو پھیلانے میں, آپ کے دین کا پرچم بلند کرنے میں, اور یہاں پہ کفر کی دھرتی میں جو ہے وہ دین کے بیج بکھیرنے میں, یا رب العزت ہم نے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھٹکھٹائے تھے, ہم نے ان کے دلوں پہ دستک دی تھی, ہم نے کوشش تو کی تھی. ایک بہن بڑے اداسی سے کہنے لگی کہ بس صرف $100 میرے پاس ہو سکے, لیکن میں نے کالیں بہت کر دی ہیں. اور میں نے کہا آپ کے $100 جو ہیں وہ کھجوریں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر پورے ڈھیر پر کر رکھ دی تھی، کیونکہ وہ صحابی جو تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ساری رات کنواں چلاتے رہے ایک یہودی کے پاس، اور اس نے مزدوری میں تنخواہ میں تھوڑی سی کھجوریں دی، جیسے کسی کو گندم دے دی جائے، چاول دے دیے جائیں، تو وہاں پہ کھجوریں تھی، اور وہ کھجوریں لے کر خوشی خوشی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس کھجوریں ہیں، اس کو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ وہ جو ڈھیر تھا اس کے اوپر ان کو پھیلا دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک ڈالر ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی جو بھی آپ کریں، اللہ کے ہاں وہ بڑا ہی قابل قبول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے، کسی نے صحت کے لیے کہا ہے، کسی نے اولاد کی کہا ہے کہ بیٹا نہیں ہے، اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، کسی نے کہا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کسی نے بتایا کہ بیٹی کی شادی کی تھی اور طلاق تک نوبت ہے، خاص دعا کیجئے گا۔ کسی نے کہا ہے کہ بیٹے کی شادی کی تھی تو آپس میں جھگڑا ہے اور بالکل ابتدائی دن ہے، تو خاص دعا کیجئے گا۔ کسی نے کہا جاب نہیں ملتی، کسی نے کہا ہے کہ بچے پڑھ نہیں رہے۔ ایک بہن جو ہیں، میں ان کو جب بھی مجھے میں دیکھتی ہوں اکثر ان کا مجھے خیال آتا ہے، ان کا بیٹا میڈیکل میں جیسے ایم کیٹ کے ایگزام دے رہا ہے پر گیا نہیں، تو جیسے میں نام تو کسی کا نہیں لوں گی، لیکن ان کے لیے دعا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے اور چلا جائے، اور بھی بہت سے بچے جو کہ ایم کیٹ کا امتحان دے رہے ہیں وہ میڈیکل میں چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا، بچوں کو پڑھانا اور اچھے سے پڑھانا، ہائیلی ایجوکیٹڈ کرنا، وہ یہ اسلام کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اگر مسلمان تعلیم میں پیچھے رہ گئے تو ہم اسلام میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، اسلام کو اس کا کھویا ہوا مقام دینا چاہتے ہیں، بچوں پہ خوب محنت کیجئے، اچھی ایجوکیشن، جو اچھے پروفیشن ہیں جس میں بچے لیڈ کرے۔ اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ دینے والے تو کوئی بھی جس کو اللہ توفیق دے، بزنس مین بھی دے دیتے ہیں، لیکن اپیل میں زیادہ تر دینے والے ڈاکٹرز ہیں جو دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کو اللہ توفیق دے دے، ہے نا؟ تو یعنی پیسے ہوں گے تو خرچ کریں گے نا، اور تعلیم حاصل ہوگی تو آگے بڑھیں گے نا۔ تو اس کے لیے خود بھی دعا کریں، بچوں پہ خوب محنت کریں، اور یہ نیت کریں کہ میں چاہتی ہوں میرا بچہ مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان انجینئر بنے۔ کبھی گیو اپ نہیں کریں۔ ایجوکیشن کے لیے ایسے مراحل آتے ہیں کہ ایک دفعہ امتحان دیا نہیں آیا، دو دفعہ، تین دفعہ، اور بعد میں یہ سال دو سال کچھ بھی نہیں لگتے۔ جب آپ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آئی ٹی اسپیشلسٹ بن گئے، بزنس مین بن گئے، کسی بھی فیلڈ میں، لیکن ٹاپ پر آئے۔ مسلمانوں کا نام ٹاپ پر آنا چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کی عزت جو ہے نا اس کو ملنے کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں پیچھے رہ کر ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ تو خود محنت کریں، اگر خود پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں، شوہر پڑھ رہے ہیں ان کو کہیں کہ اور محنت کریں، بچوں کو محنت کرائیں، ٹی وی ڈرامے، مووی، نائٹ کلب، میوزک سینٹر، ادھر ادھر فضول باتیں اور وقت ضائع کرنا۔ اور اگر ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں چلے جائیں گے تو نہ غیبت کا ٹائم ملے گا، نہ چغری کا، نہ لڑنے کا، نہ جھگڑنے کا۔ اور سب سے اہم بات، ایک بات اور اینڈ پہ کہنا چاہتی ہوں، مسلم کمیونٹی میں اتحاد، اس کے لیے ضرور دعا کیا کرے۔ کبھی بھی کوئی میری تیری کی بات کرے، فلاں سینٹر کی، فلاں مسجد کی، فلاں سکولر کی، فلاں امام کی، اللہ سے ڈرے، کہیں کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا کام ہے کہ ایک دوسرے کی باتیں کر کر کے مسلمانوں کو آپس میں متنفر کرنا۔ یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اگر میں، جیسے میری خواہش ہے کہ عزرا میرے پاس پڑھے، بہت اچھی بات ہے، عزرا میرے پاس نہیں پڑھتی، کہیں اور جاتی ہے، میں کہتی ہوں مجھے دعا دینی چاہیے، چلو الحمدللہ آپ جا رہی ہیں، قرآن تو پڑھ رہی ہیں نا، تو کہیں سے بھی پڑھے، بیٹا پڑھو صحیح، تو مجھ سے پڑھو، دوسرے سے پڑھو، تیسرے سے پڑھو، میرے یعنی اس مسجد میں نہیں آ رہے، ساتھ ایک مسجد ہے بچے وہاں جائے، شکر ہے یا اللہ تیرے گھر کو آباد کر رہے میرے بچے۔ مسجدیں بہت ہیں، اسلامک سینٹر بہت ہیں، محل کی طرح ہم نے مسجدیں بنا دی اور قالین لگا دیے، اے سی ہیں، لیکن مسجدیں اور اسلامک سینٹر آباد نہیں ہیں۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدوں میں آباد، مسجدوں کو آباد کرنا۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اور بالکل آخر میں میں چند شعر ہیں جو میں ماں کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ بہت سی مائیں ہیں جو بہت بیمار ہیں، لیکن اس وقت ہماری دو اسٹوڈینٹ ہیں جن کی والدہ بہت سخت بیمار ہیں، اور میری اپنی والدہ بھی بہت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، آئی سی یو میں ہیں، اور بہت ان کی مطلب ایسی کنڈیشن ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ, یعنی چند شعر ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں, اور ایک یہ کہ آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی, آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی, صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا. یعنی سب محبتیں ایک طرف اور ماں کی محبت ایک طرف, اور ماں کس طرح محبت کرتی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر اور شعر آپ کو سناتی ہوں. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, یعنی امیر لوگ ہمیشہ امیر نہیں رہتے, پریزیڈنٹ ہمیشہ پریزیڈنٹ نہیں رہتے. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتی, میں جب تک گھر کو نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے, میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی میرے حصے میں ماں آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا ہوتی نہیں, لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, بس ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. کبھی شوہر ناراض, کبھی بچے ناراض, کبھی دوست ناراض, ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی. میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو, مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا. ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب گھر سے نکلتی ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے, میں جب گھر سے نکلتی ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں, ماں سے اس طرح لپٹوں کہ بچہ ہو جاؤں. ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا, ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا. جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ ماں کے سامنے جب روتے ہیں تو پھر ماں آپ آ بھی جاتے ہیں تو وہ روتی ہی رہتی ہے, وہ یاد کر کر کے آپ کو روتی رہتی ہے. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, ماں بہت غصے میں ہو تو بس رو دیتی ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.